अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गामदे के साथ और मैं हूं नदा समीर। रमजान का बाबरकत महीना जारी है और आज हम रोजे के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर गामदे साहब से जवाब चाहेंगे। हमारे बहुत मोहतरम जावेद अहमद गामदे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गामदे साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
गामदे साहब, रोजे के हवाले से बहुत सारे सवाल करेंगे लेकिन रमजान का और ईद का चांद देखना एक हमारा बहुत मुसलमानों का बड़ा मसला है। बताइए कि चांद देखकर ही जरूरी है कि कमरी महीने का ऐलान किया जाए?
उस जमाने में जब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत हुई, दो ही तरीके थे। एक ये कि आप चांद देख के महीने की तायिन कर लें, और दूसरे ये कि जो इंसान का इल्म और तजुर्बा बता रहा था कि 30 से ज्यादा नहीं हो सकता महीना। तो जब 30 दिन पूरे हो जाते थे तो फिर लोग रमजान की इब्तिदा कर लेते थे, ईद भी कर लेते थे।
बेशक चांद नजर ना आए,
बेशक चांद नजर ना आए, तो इसका मतलब यह है कि दोनों तरीके मौजूद थे।
उस वक्त जितनी हम कह सकते हैं साइंस की जितनी तरक्की थी उस वक्त के हिसाब से, तो उससे यह तय कर लिया गया।
यानी साइंस की इब्तिदा कहां से होती है? साइंस की इब्तिदा होती है इंडक्शन से, जिसको हम इस्तिकरा कहते हैं। यानी क्या होता है वो ये कि हम दुनिया का मुताला करते हैं, मुशाहदा करते हैं, उससे नतायज निकालते हैं, फिर साइंस उसको तजुर्बे में भी डाल देती है, उससे अगला कदम ये उठाती है। तो मुशाहदे और तजुर्बे के नतीजे में इतनी बात तो मालूम थी कि कमरी महीना 30 दिन से ज्यादा का नहीं होता। चुनाचे वहां देखिए कि जब मुशाहदे और तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर फैसला करना होता था तो फिर देखना जरूरी नहीं समझा जाता था। लेकिन 29 और 30 में चूंकि इख्तलाफ हो सकता था तो इस वजह से लोग चांद देखते थे और चांद देखकर ही महीने की तायिन करते थे। ये आम तरीका था। इसमें खुद ये बात मुजमर है कि अगर किसी मौके के ऊपर तजुर्बा और मुशाहिदा या कोई इल्म आपको यकीनी तौर पर यह बता सके कि महीना शुरू हो गया है या महीना खत्म हो गया है, तो उस पर भी एतमाद करना चाहिए। तो मौजूदा जमाने में साइंस ने तरक्की करके इंसान को वहां पहुंचा दिया है कि आप 1000 साल का कैलेंडर बना सकते हैं।
तो पहले से बता दिया जाता है कि चांद पहले से बता दिया जाता है,
यानी चांद की पैदाइश को साइंसदान जानते हैं, किन जगहों पर नजर आएगा उससे वाकिफ है। आपको वो सेकंड मिनट के हिसाब से बता सकते हैं कि क्या होगा। तो जब ये सूरत हाल पैदा हो गई है तो इस सूरत हाल में अब ये इसरार करना कि हम आंख से चांद देखेंगे ये जरूरी नहीं रहा। रिसालत में आप ने ऐसी कोई बात फरमाई भी नहीं थी। यानी जो बात आपने फरमाई थी उसमें एक रावी ने तसर्रुफ करके उसको खराब कर डाला। वो बात असल में ये थी कि जब रमजान के महीने के बारे में कुरान मजीद में ये बात कही गई कि पूरे महीने के रोजे रखने हैं, तो आप जानती हैं कि जो मजहबी जज्बा होता है इसमें बाज़ औकात कुछ गुलू कुछ मुबालगा पैदा हो जाता है। तो हुजूर ने यह महसूस किया कि कहीं ऐसा ना हो कि 29 के महीने में भी लोग कहें कि हमने तो पूरे 30 करने हैं। तो आपने फरमाया कि भाई महीना 29 का भी होता है, इसलिए चांद नजर आ जाए तो तुम ईद भी कर लिया करो, रमजान भी शुरू कर लिया करो। ये बताना मकसूद था कि महीना 29 का भी होता है, 30 पर इसरार ना करो। ये बताना मकसूद नहीं था कि सिर्फ आंख से चांद देखेंगे तो उसके बाद ही रमजान शुरू होगा। इससे लोगों को गलतफहमी हो गई। असल बात यह है कि ये मजहब का मौजू ही नहीं है कि महीना कब शुरू होना है और कब शुरू नहीं होना। ये साइंस का मौजू है, ये इल्म का मौजू है, ये मुशाहदे का मौजू है, तजर्बे का मौजू है। मजहब का मौजू सिर्फ ये है कि जब महीना इल्म के मुताबिक शुरू हो जाए तो महीने के रोजे रखने।
तो हम सब अगर हम कैलेंडर देखें नमाज पढ़ने के लिए तो हमारे पास फजर के टाइमिंग मिलेंगे, हमें 12 महीनों के सूरज कितने बजे गुरूब होगा मगरिब के टाइमिंग से हिसाब से मिलेंगे। तो जब साइंस की इतनी तरक्की हो चुकी है कि हमें नमाज की टाइमिंग जो 5 औकात मुख्तलिफ असर का क्या टाइम है ये तक पता है, तो मुमकिन नहीं था कि एक ऐसा कैलेंडर भी निकाला जाए जिसमें हम कमरी महीनों के बारे में भी लोगों को पहले से आगाह रख सके।
इसी को पीछे मुड़ के देखिए, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब ये कहा गया कि फजर की नमाज इस वक्त होगी, जोहर की नमाज इस वक्त होगी, तो जोहर की नमाज की तायिन के लिए मस्जिद नबी की दीवार पर एक टाट का बोरिया डाल दिया जाता था, उससे साय का पता चलता था। ये तरीका था ना। आज भी हम ऐसा करते हैं, हमारे हाथ पर घड़ी बंदी होती है, हम इत्मीनान के साथ रोजा भी इफ्तार कर रहे होते हैं, इत्मीनान के साथ नमाज भी पढ़ रहे होते हैं। यानी एक बंद कमरे में बाहर निकलकर देखते भी नहीं, कौन आदमी देखता है कि इस वक्त सूरज नीचे चला गया या ऊपर चला गया। ये जो घड़ी साइंस ने हमारे हाथ पर बांध दी है ये हमें बंद कमरे में खलवत गदे में एक गार में भी ये बता रही होती है कि इस वक्त क्या वक्त हो गया है, तो हम उसके मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। तो अगर नमाज इसके मुताबिक पढ़ना ठीक है तो रोजा इफ्तार करना भी ठीक है, इसके मुताबिक चांद देखे बगैर महीने को शुरू करना भी ठीक है। तो साइंसी तरक्की ने जो तब्दीली पैदा की है उस तब्दीली को एक्सेप्ट करना चाहिए। लोग असल में बहुत सी वो चीजें जिनका ताल्लुक मजहब से नहीं होता उनको मजहबी बना लेते हैं। मजहब का ताल्लुक इससे नहीं है कि आप ये मुतय्यन करें और कैसे मुतय्यन करें कि कब जोहर का वक्त होगा, मजहब का मौजू या नहीं। ये तो मुतय्यन हो रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, علم نے اس کو متعین کرنے کے لیے یہ آلہ ایجاد کر لیا, اب ہم اس پہ اعتماد کر لیتے ہیں.
تو سائنسی بنیاد پر اگر اسلامی کیلنڈر بنایا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے
میرے نظر, ضرور بنانا چاہیے. یعنی نہ بنانا ایک حماقت ہے, ایک دور ایسا آ گیا, یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اس موقع کے اوپر یہ اصرار کریں کہ مجھے اپنی آواز پہنچانے کے لیے اسی طریقے سے صحرا میں کھڑے ہو کے اذان دینی ہے. لاؤڈ اسپیکر کو آپ نے قبول کیا نا, وہ آپ کی آواز کو دور تک پہنچا دیتا ہے. اب یہ ریڈیو ٹیلی ویژن اس کو ہم نے قبول کیا ہے, اس پر بھی ہم مذہب کو بیان کرتے ہیں, دینی تعلیمات بیان کرتے ہیں. اچھا اس سے آگے بڑھ کر یہ دیکھیے, حج ہو رہا ہوتا ہے ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, حرم میں نماز ادا ہو رہی ہوتی ہے ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو کچھ وجود میں آ گیا ہے یہ خدا کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. یعنی اس کے نمایاں کرنے کا, اس کے اکتشاف کا شرف کن کو حاصل ہوا وہ ایک الگ بحث ہے. یعنی ہم مسلمان نہیں کر سکے, یہ مغربی قوموں نے کیا ہے, لیکن ہمیں احسان مند تو ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ کام کیا اور اس کے نتیجے میں ہم کو سہولت حاصل ہوئی, ہم اپنا دین پہنچا سکتے ہیں, اپنے دین کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو زندگی بھر حسرت لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے کہ وہ حرمین کی زیارت کریں, اب وہ گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیتے ہیں.
صحیح بات. پھر ہم سے ایک اور بات میں آپ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے نزدیک آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے کہ تمام امہ کو پورے دنیا میں ایک ساتھ عید اور رمضان منانا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تتر بتر ہو جاتے ہیں اس معاملے میں, خلیجی ریاستوں میں سعودی عرب میں ایک دن عید منائی جا رہی ہوتی ہے, پاکستان انڈیا میں الگ منائی جا رہی ہوتی ہے, امریکہ یورپ میں الگ منائی جا رہی ہوتی ہے. اور اگر تو آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو چاند کا مسئلہ سائنسی طور پہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بعض اوقات میں نے دیکھا کہ ناسا کے میپس بھی بتاتے ہیں کہ چاند اس حصے میں نظر آ سکتا ہے دنیا کے, لیکن امریکہ میں اور یورپ میں شاید نظر آنے کے امکانات نہیں ہیں. تو اس صورت میں بھی کیا ان لوگوں کو عید منا لینی چاہیے جب وہاں پر چاند نظر آنے کے امکانات نہیں ہیں؟
آج سے صدیوں پہلے امام ابو حنیفہ نے یہ رائے دی تھی کہ پوری امت مسلمہ میں اگر اطلاع پہنچانا ممکن ہو تو آپ حرمین میں جس طریقے سے چاند نظر آ جائے تو وہاں کی بنیاد پر کر سکتے ہیں, یا دارالحکومت میں اگر چاند نظر آ جائے تو آپ پوری امت مسلمہ میں عید کا اعلان کر سکتے ہیں. تو اس زمانے میں تو اطلاع پہنچانا کوئی آسان کام نہیں تھا, آج کے زمانے میں تو یہ ممکن ہو گیا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ اس معاملے میں وحدت پیدا ہو جائے, مسلمان ایک دن عید منائیں, ایک دن رمضان کی ابتدا کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سائنس پہ
اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی کہ اگر آپ کو پتا ہے سائنسی طور پہ کہ آج چاند 30 دن ہے یا مہینے کے یا ایک دن ابھی باقی ہے.
اللہ تعالیٰ نے دو اصول مقرر کر دیے ہیں, یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ علم کی بنیاد پر آپ فیصلہ کریں گے, تو میں نے عرض کیا کہ اس میں اصل فیصلہ سائنسدانوں کو کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور اصول یہ ہے کہ جب امت مسلمہ کا کوئی نظم قائم کر دیا جائے تو پھر اس نظم کے فیصلے کی سب لوگ پیروی کریں گے. تو یہ جو دوسرا اصول ہے اسی کے تحت آپ پاکستان میں عید کرتے ہیں, یعنی آپ نے ایک رویت حلال کمیٹی بنائی ہوئی ہے. ممکن ہے کراچی میں کسی کو چاند نظر آ جائے, ممکن ہے کہ صوبہ سرحد میں نظر آ جائے, خیبر پختونخوا میں ہو سکتا ہے نا یہ. لیکن اگر آپ کی رویت حلال کمیٹی کو اس کی خبر نہیں ہوئی اور انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے تو پھر اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. تو دونوں باتیں اللہ ہی کا حکم ہے, یعنی یہ کہ آپ اپنی طرف سے علمی طریقے سے کسی چیز کی تعین کریں, اور دوسرے یہ کہ جب کوئی نظم بنا دیں تو پھر اس کی پیروی.
تراوی کے حساب سے آپ کے حوالے سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ لوگ جتنے خضوع خشوع کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اسی طریقے سے تراوی کا بھی اہتمام کرتے ہیں, روزے اور تراوی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
اس کے سوا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایک مبارک مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس میں نازل ہوتی ہیں, تو انسان کے اندر ایک فطری جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت کا اہتمام کرتے تھے, تو اس وجہ سے لوگ اس میں تہجد کی نماز پڑھنے کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں. لیکن ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں, اس کے سوا ترغیب دی گئی ہے کہ ہم نفل نماز بھی پڑھیں. جو فرض نماز ہے اس کے لیے تو اللہ کے سامنے جواب دہ ہے انسان, نفل نماز اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں. وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت ہم پر لازم کی ہم اس سے بڑھ کر کہتے ہیں کہ ہم بندگی کا اظہار کر رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں یا پرستش کر رہے ہیں. تو تہجد کی نماز رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئی تھی. اس کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کہ ہم اٹھنے میں دقت محسوس کرتے ہیں تو کیا ہم عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں, تو حضور نے اس کی اجازت دے دی. اس کو طاق پڑھا جاتا ہے, یعنی تین رکعتیں, پانچ رکعتیں, سات, نو, گیارہ, جتنی آپ پڑھ سکیں. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں لوگ عشاء کے بعد اس کو پڑھنے لگ گئے تھے, بعد میں اس میں ایک نظم پیدا ہو گیا. اور پھر لوگوں نے ایک امام جب مقرر کیا تو یہ 23 رکعتوں کی, جس کو آپ 20 رکعتیں کہتے ہیں, 20 کے بعد تین اس میں وتر شامل کی جائے تو 23 ہو جاتی ہیں. تو یہ طریقہ اختیار کر لیا گیا. تو اب لوگ ظاہر ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر شاید روزہ قبول نہیں ہوگا. نہیں, روزہ فرض ہے, یہ ایک نفل نماز ہے, اس کو پڑھیں گے اللہ اس کا اجر دے گا. اگر کسی شخص کو نہیں موقع ملتا اس کے پڑھنے کا, ظاہر ہے کہ دنیا میں سارے انسان, قرآن نے بڑی اچھے طریقے سے اس کو واضح کیا ہے سورہ مزمل میں کہ تم میں ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو میدان جنگ میں اپنی ذمہ داری انجام دینی ہے, تم میں ایسے بھی ہوں گے جن کو اپنی معیشت کے لیے لمبے لمبے سفر کرنے ہیں, تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی جو ضروری خدمات ہیں جو وہ معاشرے میں انجام دیتا ہے وہ بعض اوقات عبادات کے معاملے میں ذرا کم شرکت کا باعث بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اس لیے یہ نفل عبادت ہے, اس کو نفل ہی سمجھ کے ادا کرنا چاہیے. نہ اس کے بارے میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر روزہ قبول نہیں ہوگا, نہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو آدمی اس کا اہتمام نہیں کرتا وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. یہ اصل میں اجر اور ثواب کی چیز ہے, اس کو چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں.
عامر صاحب لیکن میں بریک پہ جائیں گے, لیکن چھوٹا سا سوال میں پہلے پوچھ لوں کہ کانسنٹریشن عبادت کے لیے بالخصوص نماز کے لیے بہت ضروری ہے. جب آپ قرآن پاک عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بے شک آپ کو اس کا مطلب پتہ نہیں ہوتا, لیکن چونکہ آپ کا ذہن اس کو پڑھنے میں مصروف ہوتا ہے تو آپ کی کانسنٹریشن وہیں پر ہوتی ہے. لیکن نماز تراویح جس میں اگر آپ آدھا گھنٹہ کھڑے ہیں اور سپاروں کی تلاوت ہو رہی ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے, تو یقیناً دماغ ادھر ادھر جا سکتا ہے اس میں.
یہ یقیناً ایسا ہی ہے, لیکن اس کا صحیح طریقہ یہ ہے نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ نماز تو علیحدگی میں پڑھنی چاہیے, اکیلے میں پڑھنی چاہیے, خود قرآن پڑھنا چاہیے اس میں, اور قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کے آپ پڑھ سکتے ہیں, دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے بہتر تو یہی ہے کہ اس کو تہجد کے وقت میں پڑھا جائے, اس وقت اٹھ کے پڑھا جائے جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے. خود قرآن مجید کی تلاوت کی جائے, یا قرآن مجید کی کوئی اچھی تلاوت سن بھی سکتے ہیں آپ. تو اسی طریقے سے اگر مسجد میں جا کے آپ کسی امام کے پیچھے پڑھ لیں, یہ دیکھیں کہ کیا آپ کے لیے زیادہ ارتکاز توجہ کا باعث یہ بنتا ہے. بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ماحول میں وہ زیادہ اپنی توجہ محسوس کرتے ہیں. تو اس کا بڑا انحصار اس پر ہے کہ ایک فرد نے کیا کرنا ہے, لیکن جو اچھا طریقہ ہے, صحیح طریقہ ہے, وہ وہی ہے کہ آپ تہجد کے وقت میں اس کو ادا کریں, خود قرآن مجید پڑھیں, ٹھہر ٹھہر کر اس کی تلاوت کریں جیسے کہ حضور کرتے تھے, جیسے کہ صحابہ اکرام کرتے
تھے. عامر صاحب ایک بار پھر میں تراویح کی جانب آنا چاہوں گی. بخاری شریف کی ایک روایت میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی, تو آپ نے کہا کہ آپ رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے. تو جب ہمارے یہاں تراویح میں جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا تھا کچھ دیر پہلے 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں, کیا یہ خلاف سنت عمل نہیں ہو جاتا؟
اس کی کوئی رکعتیں مقرر نہیں. یہ تہجد کی نماز جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ 11 رکعتیں اس کی مذکور ہے, 5-7 بھی مذکور ہے. یعنی روایتوں ہی میں, بخاری میں بھی مسلم میں بھی وہ روایتیں موجود ہیں جن میں یہ بتایا گیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم رکعتیں بھی پڑھتے تھے, زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو زیادہ قرآن یاد نہیں ہے, انہوں نے حضور سے یہ پوچھا ہے کہ کیا ہم رکعتیں زیادہ کر سکتے ہیں, تو آپ نے اس کی اجازت دے دی ہے. تو اس کی رکعتیں صرف اصول یہ ہے کہ وہ تاک پڑھی جائیں گی, 3, 5, 7, 9, 11 یا اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں. تو حضور کا طریقہ یہ تھا کہ آپ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. ویسے آپ کا عام طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ کے ہاں تعداد زیادہ نہیں ہوتی, نماز بہت اچھی ہوتی ہے, تو اس کی پیروی کرنی چاہیے, لیکن یہ اس سے کم بھی پڑھی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر خواتین ہیں, ان کو صبح اٹھ کے کچھ سحری بھی تیار کرنی ہے, تو وہ 3 رکعتیں پڑھ لیں, 5 رکعتیں پڑھ لیں, جتنی آپ کو اللہ توفیق دے. یہ نفل نماز ہے, اصل میں اس کی جو نوعیت لوگوں نے متعین کر دی ہے وہ خرابی کا باعث ہے. یہ جو 20 یا 23 رکعتوں کا طریقہ چلا ہے, یہ بھی کیسے ہے, ایک امام مقرر کیا گیا تو لوگوں نے ظاہر ہے کہ اپنی رائے دی ہوگی کہ چلیے جی اتنی رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. امام مالک کے زمانے میں 49 تک پڑھی جاتی تھی. لوگ زیادہ بھی پڑھ لیتے ہیں, کم بھی پڑھ لیتے ہیں, تو اس کے بارے میں کوئی تعین نہیں کی گئی. یعنی یہ فرض نماز کی طرح نہیں ہے کہ ہم نے ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنی ہیں یا فجر کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. اس کی رکعتیں مقرر کیے بغیر یہ بتا دیا گیا ہے کہ تاک عدد میں اس کو پڑھیے.
غامدی صاحب, رمضان کے روزے تو ہم پر فرض ہی ہیں, نماز پہ اگر دیکھا جائے تو اگر دن بھر کی نماز آپ جمع کریں تو آدھا گھنٹے سے زیادہ شاید اس میں نہیں لگے. تراویح جیسے کہ آپ نے کہا کہ سنت عمل ہے, کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, نہ کرنا چاہیں نہ کریں, حضور پاک نے اس کی بنیاد نہیں رکھی. تو رمضان میں ایک مسلمان کرے کیا, بہترین عمل کیا ہے رمضان میں کرنے کے لیے؟
سب سے اچھا عمل تو خود احتسابی ہے. یعنی دیکھیے ہمارا جو باطن ہے اس کی اصلاح مذہب کرنا چاہتا ہے. ہمارے باطن میں آلودگی آ جاتی ہے, ہم کینہ, حسد, بغض, دشمنی پال لیتے ہیں, دوسروں سے ہم نفرت کرتے ہیں, بعض اوقات ہم غیر روادارانہ طریقے اختیار کر لیتے ہیں, ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, کسی کو فریب دیتے ہیں. تو بنیادی چیز تو یہ ہے کہ روزے میں ہم یہ سیکھیں کہ ہمیں اپنی باقی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے, اور احکام میں سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم نے انصاف سے معاملات کرنے ہیں, ان کے ساتھ ایثار اور احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے آپ نفل پڑھیے, آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. رمضان کا مہینہ بہت اچھا موقع فراہم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ایک بار پھر سمجھ لیا جائے بہت اچھے طریقے سے. یہ دین کو سمجھنے کا عمل کوئی بڑا غیر معمولی نہیں ہے کہ اس میں آپ کے لیے برسوں چاہیے. اس کے لیے عام آدمی کے لیے یہ ایک مہینہ بھی بہت کافی ہے, وہ ریفریش کر لے کہ میرے رب کے مجھ سے کیا مطالبات ہیں, مجھ سے وہ کیا چاہتا ہے, اس کے رسول نے مجھ سے کیا ہدایات دی ہیں, مجھے اپنی زندگی میں کن چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے, اور پھر ایک نظر ڈال کر دیکھ لے کہ جو 11 مہینے میں نے گزارے ہیں وہ 11 مہینے میں نے نیکی اور خیر کے لیے گزارے ہیں, عدل اور احسان کے ساتھ گزارے ہیں, لوگوں کی خدمت میں گزارے ہیں یا لوگوں کو اذیت دیتے ہوئے گزارے ہیں. اور یہ لوگوں کو جب میں عرض کر رہا ہوں تو عام طور پر نگاہ باہر پڑتی ہے, سب سے بڑھ کر ہمارا قریبی حلقہ ہوتا ہے. ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا, بیوی نے شوہر کے ساتھ کیا معاملہ کیا, شوہر نے بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کیا, والدین کے ساتھ کیا معاملات رہے, ہمارے قریبی دوستوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت, ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں ہم نے گرد و پیش کے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا, ہمارے ملازم ہیں, ہمارے تحت کام کرنے والے لوگ ہیں, گھر میں کام کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں, کسی دفتر میں کام کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں, ہم نے ان کے حقوق کا خیال رکھا, ان کی عزت نفس کا خیال رکھا, ان کو واقعی انسانیت کی سطح پہ محبت دی, ان کے اگر احتساب کا موقع آیا تو انصاف کے ساتھ احتساب کیا, میرٹ پر ان کے ساتھ معاملات کیے. یہ جائزہ ہے جو ہم کو لینا چاہیے اور اپنے علم کو بہتر کر لینا چاہیے. باقی رہی اللہ تعالیٰ کی عبادت, جتنی اللہ توفیق دے وہ بھی بہت بڑی چیز ہے, اور اس کے لیے بھی جو طریقہ حضور کا ہے اسی کی پیروی کرنی چاہیے. یعنی آپ اچھی عبادت کریں, تعداد میں نہ زیادہ جائیں, اس لیے کہ بعض اوقات لوگ 100 نفلیں پڑھیں گے, ایسا بھی کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد نہ ان کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ سجدہ ٹھیک ہو رہا ہے, نہ رکوع ٹھیک ہو رہا ہے. آپ اچھے طریقے سے رکوع کیجیے, اچھے طریقے سے سجدہ کیجیے, سوچ سمجھ کر پڑھیے, جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کو دیکھیے کہ آپ کیا زبان سے نکال رہے ہیں, 2 رکعتیں پڑھ لیجیے, 4 پڑھ لیجیے.
تو ہم صرف ایک سوال اور کرنا چاہوں گی. اب یہ کہا جاتا ہے عام طور پر کہ روزے رکھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو اس روایت کی کیا حقیقت ہے؟
صرف وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں. گناہوں کی 2 قسمیں ہیں نا, ایک یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی حق تلف کر بیٹھتے ہیں, دوسرے یہ کہ ہم بندوں کے حقوق تلف کرتے ہیں یا بندوں کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں, وہ اس عبادات کے ذریعے سے عمرہ کیا, حج کیا, اسی طرح رمضان کے روزے رکھے, رمضان کے روزوں کے ساتھ کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی, قیام اللیل کیا, رات کے وقت اٹھ کر عبادت کی, تو یہ چیزیں گناہوں کے بخشے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں. یہ دیکھیے, اس کو خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبی سے بیان کر دیا. آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جس نے رمضان کے روزے رکھے لیکن ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے, یعنی یہ نہیں کہ بس ایک رسم پوری کر لی, اس نے اپنے ایمان کو زندہ کیا, اپنے رب کو پہچانا اور اپنا احتساب کیا, اپنی نگرانی کی, یہ دیکھا کہ میں کیا کرتا رہا ہوں. احتساب کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا نا کہ آپ یہ عہد کریں گے کہ میں اب اپنی اصلاح کروں گا, تو اس پر آپ نے بشارت دی کہ غفر له ما تقدم من ذنبه, جو اس سے پہلے کے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے, اور بہت سی چیزوں کے بارے میں بھی یہ بشارت دی ہے. لیکن اس میں جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ گناہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. بندوں کے معاملے میں آپ کو لازماً تلافی کرنی ہوتی ہے, یعنی جو بندوں کے حقوق تلف ہو جاتے ہیں اس میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگیے, اگر کسی کو کم تول کے دیا ہے تو اب آپ کو پورا کرنا پڑے گا, یعنی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ لوگوں نے ایک غلط تصور قائم کر لیا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے, وہ کسی کا پلاٹ ہتھیا لیں گے, وہ کسی کے مال پر قبضہ کر لیں گے, وہ کوئی غبن کر لیں گے, وہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی کریں گے, وہ کسی کا حق تلف کریں گے, وہ کسی کو گالی دیں گے اور اس کے بعد رمضان کے روزے رکھ کے بخشوا لیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ضرور عبادات آپ کے کام آئیں گی, لیکن بندوں کے معاملے میں آپ کو بندے کے حقوق واپس کرنے ہوں گے, اس کی تلافی کرنے ہوں گے.
ہم سب غبن, کسی کا پلاٹ لوٹ لینا, تو بڑے بڑی چیزیں ہیں جو شاید واپس بھی کی جا سکتی ہیں. ایک شخص, ایک عام انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور معافی چاہتا ہو, احتساب کیا ہو اپنی ذات کا, لیکن بہرحال ہماری اکثر وہ شکل نہیں ہوتی کہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہو ماضی میں اور مجھے کہ آپ کو نہیں پتا تو میں آپ سے جا کے معافی مانگوں, یہ اکثر ہم نہیں کر پاتے. تو اس کا کوئی طریقہ ہے کہ
دیکھیے, اگر تو یہ ممکن ہے تو سب سے بڑی بات یہ کہ ایسے ہی کرنا چاہیے. بعض حالات میں یہ ممکن نہیں ہوتا, یعنی کسی آدمی کے ساتھ زیادتی ہوئی, اب آپ سے ملنا ممکن نہیں, دنیا سے رخصت ہو گیا, تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس کے لیے بھی دعا کی.
جس طرح لوگ عام طور پہ غیبتیں کرتے ہیں, آپ کسی کو جا کے بتا نہیں سکتے میں نے تمہاری وہاں غیبت کی تھی, تو لڑائی نہیں ہوئی تھی تو اب ہو جائے گی.
یعنی اس کے بھی کئی طریقے ہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے, آپ کے معاملے میں مجھ سے کچھ زیادتی ہو گئی تھی, میں اس کے لیے معذرت خواہوں, معافی مانگتا ہوں, لیکن کم سے کم اتنا تو کیجیے کہ آئندہ کے لیے طے کر لیجیے کہ آپ یہ نہیں کریں گے. یعنی اگر یہ بھی نہیں کیا تو پھر کیا کیا؟ کہ کسی آدمی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر دی ہے تو پھر معاملہ اس آدمی کے ساتھ ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ جب تک وہ راضی نہیں ہو جائے گا, آپ قتل کے معاملے میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے. ہمارا جو قانون ہے قتل کے معاملے میں, اس میں 3 فریق ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو سزا بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں تو جہنم میں ڈال دوں گا, یعنی ہمیشہ کی جہنم ہے اگر کسی بے گناہ کو قتل کر دیا, اور اس کا کوئی تعلق دنیاوی سزا سے نہیں ہے. دوسرا فریق ریاست ہے, اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ قصاص لے اور کسی قسم کی رعایت خامخواہ نہیں کرے جب تک کہ کوئی رعایت کا مستحق نہ ہو, एक तो यह ना कि किसी के पास कोई उजर था, वो आपने पेश कर दिया, अदालत ने उसको मान लिया, आपको सजा देनी है। अगर मकतूल के वरसा माफ भी कर दें तब भी अगर रियासत मुतमिन नहीं है तो वो सजा देगी, और ये उसका फर्ज है कि वो सजा दे। तो दूसरा फरीक, तीसरा फरीक कौन है? वो लोग जो मकतूल के वरसा है, उनके लिए भी जरूरी है कि वो माफ करें। अगर उन्होंने माफ नहीं किया तो रियासत भी माफी नहीं दे सकती। यानी रियासत सजा तो दे सकती है लेकिन माफी नहीं दे सकती। तो सूरत हाल ये है, ये सूरत हाल तमाम उन चीजों में होगी जिनमें किसी बंदे के साथ मामला है। तो हमें लोगों को बहुत तवज्जो दिलानी चाहिए कि वो बंदों के साथ मामला करने के मामले में मोहतात रहे, क्योंकि वहां अल्लाह ताला के सामने भी जवाबदेह हो जाएंगे आप और बंदे के सामने भी जवाबदेह हो जाएंगे, और कोई रास्ता बचने का नहीं होगा।
तो इफ्तार के हवाले से भी एक मसला बयान कर दें, ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, लेकिन एक एक मोहल्ले में अब हम देखते हैं कि कई कई मसाजिद हैं, हर मसाजिद से आपको भी पता है कि अलग अलग वक्तों पर अजानें होती हैं आगे पीछे। इफ्तार के लिए किस को फॉलो किया जाए?
अपनी घड़ी को। बात यह है, इसमें इमाम आपकी घड़ी हाथ पर बंधी हुई, ये घड़ी है जिसको देखकर अजान होनी है।
आजकल हमें होता है ना घड़ी एक मिनट आगे पीछे है तो मस्जिद की अजान सुन के खोलेंगे।
एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि मस्जिद में इफ्तार के बाद अजान दी जाती है, ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है। मैं एक मरतबा अपनी बहन के यहाँ इफ्तार के ऊपर बदू था, तो मैंने घड़ी देखी, वक्त हो गया था, मैंने रोजा खोल लिया, तो एक हंगामा हो गया। तो मैंने कहा भाई उस शख्स के हाथ पर भी घड़ी बंधी हुई है जिसने अजान देनी है, वो भी यही देख के देखे, अगर ये एक मिनट आगे पीछे है तो उसकी भी आगे पीछे हो सकती है। तो मुझे बहरहाल अपनी घड़ी के मुताबिक ही फैसला करना है। ये आपको इसीलिए बता दिया जाता है कि इफ्तार का वक्त ये होगा, असल में ये वक्त है। मस्जिद से तो अजान इसलिए दी जाती है कि आप नमाज पढ़ने के लिए आए, तो आम तौर पर पहले इफ्तार करते हैं मुअज्जिन, उसके बाद अजान देते हैं।
फंदी साहब, एक और आम मसला जो कि लोगों को बहुत पेश आता है, कई दफा जवाब भी दिए जाते हैं लेकिन फिर भी ये सवाल चलता रहता है कि जो दवाएं हैं कान में या नाक में डालनी होती हैं, क्या उनसे रोजा टूट जाता है?
ये वो दवाएं जिनको आप ऐसे लेते हैं कि वो हकीकत में कोई खाने पीने की चीज़ नहीं बनती है, वो आप ले सकते हैं। यानी नाक में दवा डाल ली, आंखों में दवा डाल ली, ये बाज़ लोगों की ज़रूरत होती है, इससे रोज़े को कुछ नहीं होता। रोज़े में जिस चीज़ पर पाबंदी लगाई गई है वो ये है कि आप खाएं पिएं। तो खाना पीना क्या चीज़ है उसको मैं भी जानता हूँ, आप भी जानती हैं। इसी तरीके से बाज़ लोगों को इंजेक्शन लेना पड़ जाता है। एक तो यह ना कि कोई आदमी ताकत के इंजेक्शन लगवाना शुरू कर दे, यानी दवा के तौर पर कोई इंजेक्शन। इसी तरह जो लोग बेचारे डायबिटीज के मरीज होते हैं उनको बाज इसी नौयत के इंजेक्शन लेने पड़ जाते हैं, इंसुलिन लगानी पड़ जाती है। इस पर कोई हर्ज की बात नहीं है, दवा बिल्कुल एक अलग चीज़ है। अलबत्ता खाना पीना, जिसको हम खाना पीना कहते हैं, इसमें जाहिर है कि मुंह का, जुबान का, दांतों का इस्तेमाल किया जाता है, ये ममनू है, इज़्दवाजी ताल्लुकात ममनू है।
ठीक है, ताकत के इंजेक्शन ले सकते हैं, ब्लड टेस्ट में भी कोई हर्ज नहीं है।
ताकत के इंजेक्शन अगर तो रोजे के लिए ताकत फराहम करनी है तो वो तो खाना पीना ही हो जाएगा, लेकिन ये कि वैसे किसी इंसान को कोई जरूरत है दवा के तौर पर इंजेक्शन लेने की तो इसमें कोई माने नहीं।
कौन लोग रोजा छोड़ सकते हैं? और बाज़ औक़ात मैंने ये भी देखा है कुछ महीन से लोग होते हैं, कमजोर से नाजुक से, कहते हैं हम रख ही नहीं सकते, हमारा बीपी लो हो जाता है, उसके लिए क्या हुक्म है इस्लाम का?
मेरे ख्याल में इसमें इंसान को खुद फैसला करने के बजाय ये किसी तबीब या किसी डॉक्टर पर मामला छोड़ देना चाहिए, यानी उसको बता देना चाहिए कि
रोजे का सोच के चक्कर आने लगते हैं तो ये दूसरा मामला लगता है।
ये तो मेरा अपना ज़ाती एहसास ये है कि जिन लोगों ने कभी रोजा नहीं रखा होता या उनको कुछ ख्याल होता है कि पता नहीं रोजा रखने के नतीजे में क्या हो जाता है, वो इसमें खौफजदा हो जाते हैं। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आम जिंदगी के अंदर इतना वक्फा कर लें अगर आप तो हरज नहीं, ताहम अगर कोई मरीज है या किसी में नाताकती है या इस तरह की कोई बुढ़ापे की सूरत पैदा हो गई है तो डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर ये कहता है कि आपके लिए ये ठीक नहीं है या ये खतरनाक हो जाएगा, ऐसे बहुत से अमराज हैं जिनमें आपको थोड़े थोड़े वक्त के बाद कुछ लेना होता है, तो इस तरह के जितने भी लोग हैं वो फिर रोज़ा छोड़ दें। और अगर तो उनका मर्ज आर्जी नौयत का है तो जब मर्ज से नजात हो जाए तो फिर वो रोज़े पूरे कर लें, और अगर वो अबदी नौयत का है यानी हमेशा के लिए है, ऐसा ही रहेगा, तो फिर उनके लिए अल्लाह ताला ने रास्ता निकाल दिया कि वो एक मिस्कीन को एक रोजे के वज़न में खाना खिला दे।
अच्छा, जो शख्स इंफरादी तौर पर रोजे का अहतमाम नहीं करता तो क्या इस्लामी रियासत उसके खिलाफ कोई इकदाम करेगी या इसे कोई सजा दे सकती है?
नहीं, इसका रियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ये खुदा और बंदे का मामला है। रियासत का काम सिर्फ ये है कि वो तलकीन नसीहत करे अगर वो कर सकती है, और उसके लिए भी अल्लाह ताला ने एक दिन मुकर्रर कर दिया है कि जुमे के दिन हुक्मरान भी उसके उम्माल भी खुतबा देने के लिए आए, लोगों को नसीहत करें, और ये नसीहत भी किसी शख्स को हदफ पर आके नहीं करनी चाहिए। यानी रसूलुल्लाह सल्लम का नसीहत करने का ये तरीका नहीं था कि वो आपको या मुझे मुखातब करके ये कहते थे कि तुमने ये गलत काम किया, नहीं, हुजूर का तरीका यह था कि आम तौर पर आप कहते कि बाज़ लोग ये गलत काम करते हैं या लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसी तरीके से नसीहत करनी चाहिए। किसी शख्स को हदफ बनाना ये बिल्कुल ठीक नहीं। रोज़ा, हज, उमरा, ये सब अल्लाह और बंदे के मामलात हैं, इस वजह से इनमें अल्लाह ताला ही मुआख़ज़ा करेगा, اور بندے کو اس میں سوائے تلقین نصیحت کے کوئی حق نہیں دیا گیا. ریاست کا اختیار وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ کسی دوسرے کا حق تلف ہو رہا ہو, اس کو وہاں مداخلت کرنے کا حق ہے. یعنی وہ آپ کو یہ اجازت نہیں دے گی کہ آپ لوگوں کو کم تول کے دیں, اس کے لیے آپ کا ہاتھ پکڑا جائے گا. یہ اجازت نہیں دے گی کہ آپ کسی کے مال پر قبضہ کر لیں, چوری کر لیں, کسی کو قتل کر دیں. یہ جرائم ہیں جن میں ریاست کو حق دیا گیا ہے. یہ حق دنیا نے بھی دیا ہے, علم و عقل نے بھی دیا ہے, مذہب نے بھی دیا ہے. انفرادی معاملات اللہ اور بندے کے درمیان ہیں.
تو اور جو ریاستی طور پر جن ملکوں میں دکانیں کھانے پینے کی بند رکھی جاتی ہیں بحکم ریاست افطار تک, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے, ہم تو رمضان کا ماحول دیکھ کے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کسی مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں اور اذانیں ہو رہی ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں, تراویح ہو رہی ہے, لیکن اسی ملک میں نان مسلمز بھی بستے ہیں.
نان مسلم بھی ہو سکتے ہیں, مریض بھی ہو سکتے ہیں, مسافر بھی ہو سکتے ہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مذہب نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. دیکھیے, ایسی چیزوں کو لوگوں پر چھوڑ دینا چاہیے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی دکان بند رکھنی ہے تو رکھ لیں گے. ریاست کا اس طرح کے معاملات میں مداخلت کرنا, یہ سوائے اس کے کہ رشوت ستانی کا ذریعہ بن جائے, لوگوں کے لیے اذیت کا ذریعہ بن جائے. اب آپ دیکھیے نا کہ ایک ہسپتال ہے, اس میں مریض ہو سکتے ہیں, کیا ان سب کو پابند کیا جائے کہ روزہ رکھیں؟ تو وہاں کی کینٹین کو آپ بند کر دیں گے. اسی طریقے سے اسٹیشن ہے, ان پر مسافروں کو آنا جانا ہے. اسی طریقے سے بازار ہے, ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی آدمی کسی جائز وجہ سے روزانہ رکھ رہا ہو, اس کے پاس پھر کھانے پینے کی کوئی جگہ ہی نہیں رہے گی. وہ ایک بڑا پرانا طریقہ, بہت اچھا طریقہ تھا, اس میں احترام کا بھی ایک تقاضا پورا ہو جاتا تھا. وہ یہ کہ آپ نے باہر ایک پردہ لٹکا دیا, کوئی حرج کی بات نہیں اس میں. پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے, اس کے بعد باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ہم پر چھوڑ دی ہیں. اور بہت سی چیزوں کو ہمیں اپنے کلچر پر, اپنی تہذیب پر, اپنی ثقافتی روایت پر چھوڑ دینا چاہیے. اور جب وہ لوگوں پر چھوڑی جاتی ہیں تو اس سے حسن پیدا ہوتا ہے معاشرے میں. جب اس کو آپ ریاست کا مسئلہ بناتے ہیں تو پھر وہ ایک کانسٹیبل کی چھڑی بن کے رہ جاتی ہیں. اس سے اجتناب کرنا چاہیے.
صحیح. صحیح. صاحب, روزہ افطار کرانے کا بڑا اجر بیان ہوا ہے, تو یہ کسی کو بھی افطار کرا دیں اس سے بھی اجر ہے؟ جیسے کہ بعض اوقات لوگ بہت بڑی بڑی 100-200 لوگوں کو بلا کے افطار پارٹیاں کراتے ہیں, یا یہ غریب شخص کو روزہ افطار کرانے کا؟
وہ آدمی روزہ خود افطار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, اس کو روزہ افطار کرائے نا. یعنی جن لوگوں کے پاس انواع و اقسام کے کھانے گھر میں بھی موجود ہیں, ان سے کیا اجر و ثواب کی آپ توقع کریں گے؟ یہ تو ایک معاشرتی سی چیز بن گئی ہے. یعنی لوگ مل بیٹھنے, دعوت کرنے کا ایک طریقہ نکال لیتے ہیں. ویسے اپنے اعزاء و احباب کی دعوت کرنا, ان کو بلانا, یہ بھی نیکی اور خیری کا کام.
مہمان بھی تو اللہ کی رحمت,
مہمان بھی اللہ کی رحمت ہی ہوتے ہیں. یعنی اس میں بھی اگر آپ اچھے نیت کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. لیکن وہ افطار جس کا اجر ملتا ہے, وہ افطار جو اتنا اجر آپ کے لیے پیدا کر دیتی ہے کہ آپ گویا روزہ رکھ رہے ہیں, اتنا اجر ہو جاتا ہے کسی کو روزہ کھلوانے کا, وہ یہ ہے کہ فی الواقع اس کی یہ ضرورت ہو کہ آپ اس کے لیے افطار. اب ایک غریب آدمی جس نے ایک کھجور کے ساتھ بھی, وہ بھی بعض وقت میسر نہیں ہوتی, جس نے نمک کے ساتھ روزہ کھولنا تھا, آپ نے اس کو بلایا اور بلا کے آپ نے اپنے ہاں ایک اچھے طریقے سے افطار کا اہتمام کر دیا, یہ واقعتاً بڑی اجر کی چیز ہوگی. اصل میں ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے اجر کے لیے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی کتنی خدمت کرتے ہیں, کتنا زیادہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, ان کی ضرورتوں کس طرح پورا کرتے ہیں. یہ دنیا جس اصول پر بنی ہے اس میں سارے انسان یکساں نہیں ہیں. لوگوں نے یہ چاہا, یہ معلوم ہے کہ 60-70 سال تک دنیا میں تجربہ کیا گیا کہ ہم ریاست کی سطح پر اہتمام کر کے لوگوں کو یکساں کر دیں, نہیں ہو سکا. غریب رہے اور ایسے ایسے غریب رہے, یعنی ان ریاستوں میں بھی رہے جن میں بظاہر ایک دوسرا نظام نافذ کر دیا گیا, کہ جن کا ذکر کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی آزمائش میں ان کو مبتلا کر رکھا تھا. تو اس کا بہترین طریقہ وہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں کی خدمت کریں. اس خدمت کے لیے آپ افطار بھی کراتے ہیں, اس لیے کہ لوگوں کو روزہ رکھنا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی سحری کا اہتمام کر دیتے ہیں, افطار کا اہتمام کر دیتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں اس اہتمام کے لیے وہ طریقے بھی اختیار کرنے چاہیے جس میں ایک آدمی کو آپ بلا کے ہی نہیں بلکہ پبلک سطح کے اوپر بھی بندوبست کر دیتے ہیں کہ آئیے آپ یہاں سحری کر لیجئے, آئیے افطار کر لیجئے. یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ جس میں وہ لوگ جن کو اچھا کھانا میسر نہیں ہے, جن کے لیے کوئی اچھا اہتمام کرنا ممکن ہے, آپ نے اہتمام کر دیا.
اچھا, کن صورتوں میں روزہ توڑا جا سکتا ہے؟
جب کوئی مجبوری پیش آ جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان ہے نا, تو انسان کے اوپر طرح طرح کے احوال گزرتے ہیں. بعض اوقات سخت بیمار ہو جاتا ہے آدمی, اچانک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ روزے کو آپ کے لیے نبھانا ناممکن ہو گیا ہے تو آپ اسے کھول سکتے ہیں. بلکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی. یعنی ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو رہا ہے روزے کی وجہ سے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس طریقے سے روزہ رکھنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. یعنی انسانی جان خطرے میں پڑ گئی ہے تو آپ کھول لیجئے, اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے گا, کسی اچھے موسم میں رکھ لیجئے, اچھے وقت میں رکھ لیجئے.
اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا؟
اگر آپ نے روزہ توڑ دیا ہے بغیر کسی ضرورت کے, بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی سبب کے, ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں رہا. اگر آپ نے محض خواہش نفس میں روزہ توڑ دیا ہے, بہت بھوک لگ گئی تھی تو آپ نے کہا مجھے روزہ توڑ دینا چاہیے, تو پھر آپ کو کفارہ ادا کرنا چاہیے اس کا. اور وہ بہرحال بہت سخت کفارہ ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہا کہ تمہیں وہی کفارہ ادا کرنا چاہیے جو زہار کا کفارہ قرآن میں مقرر ہوا ہے, یعنی یا تو یہ غلام آزاد کرو, اس وقت غلامی تھی اور اسلام کی یہ خواہش تھی کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے, سب سے پہلے تو یہ کہا. اب ظاہر ہے غلام اس طرح نہیں رہے, تو فرمایا اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر 60 روزے رکھو, اور وہ بھی بغیر درمیان میں وقفہ کیے, اور اگر یہ بھی ہمت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو اس آدمی نے یہ کہا جی کہ میرا حال تو یہ ہے کہ 60 روزے, وہ ایک روزہ تو مجھ سے نبھا نہیں جا سکا, آپ فرما رہے ہیں میں 60 روزے رکھوں. تو آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. تو انہوں نے کہا جی 60 مسکین, میں تو ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا. تو آپ مسکرا دیے, اور کچھ دیر کے بعد کچھ کھجوریں آ گئی, تو آپ نے فرمایا کہ یہ لو اور جا کر مسکینوں کو کفارے میں ادا کر دو. تو اس نے کہا مجھ سے زیادہ مسکین بھی کوئی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا تو خود ہی جا کھا لو. تو اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو تنبیہ کی جائے, یہ بتایا جائے کہ یہ آپ نے ایک بڑا جرم کر دیا, آپ نے اللہ تعالیٰ کی حرمت کو توڑ دیا ہے, اس وجہ سے اپنے آپ کو سزا دیجیے. تو ہر حال میں روزہ تو وہ رکھنا پڑے گا جو آپ نے توڑ دیا, لیکن کفارے کا معاملہ یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ پھر آپ ادا کریں. آج کل کے زمانے میں میرا خیال ہے لوگوں کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات کی جا سکتی ہے, یہی شاید ان کے لیے آسان ہوتا ہے.
اچھا, کن کن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
روزہ ٹوٹ جاتا ہے انہی صورتوں میں ٹوٹتا ہے جن میں آپ ان دو چیزوں کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں. یعنی دیکھیے کھانے پینے کا کوئی معاملہ ہو گیا, یا پھر یہ ہے کہ ازدواجی تعلق, یعنی جو چیزیں روزے کے لیے لازم قرار دی گئی ہیں انہی میں سے کسی کی خلاف ورزی ہوگی تو ٹوٹ جائے گا روزہ, ورنہ روزہ ٹوٹنے کی وجہ نہیں.
اچھا, ہم سب یہ بھی بتائے گا کہ روزے کی صورت میں صرف مسواک ہی کیا جا سکتا ہے یا ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں؟
نہیں, آپ کو دانت صاف رکھنے چاہیے, کوئی چیز کھانا پینا ممنوع ہے, دانت صاف رکھنے میں کوئی معنی نہیں ہے. اس کا جو طریقہ چاہیں آپ اختیار کریں, کیونکہ ہمارے دین میں ایک بنیادی حیثیت بدن کی صفائی کو حاصل ہے, اس کے لیے بہت سے احکام دیے گئے ہیں. تینوں چیزوں کے معاملے میں اہتمام کرنا چاہیے, بدن صاف رہے, روزے میں بھی صاف رہنا چاہیے, خور و نوش میں کھانے پینے کی چیز میں پاکیزگی رہے, یہ ہمارے دین کا مطالبہ ہے. اخلاق عمدہ رہے, اخلاق میں پاکیزگی رہے, تو دانت صاف کرنے یہ دین میں بتایا گیا ہے. اس کے لیے مسواک کرنا یا ایک لکڑی تلاش کرنا یہ ضروری نہیں ہے.
مگر مسواک کرنا بہرحال ایک آسان کام ہے نا, ٹوتھ پیسٹ ایک پیسٹ ہے, اس ایک گنجائش رہتی ہے کہ آپ اس کا ایک آپ چکھتے تو نہیں ہیں اسے, نہ کھاتے ہیں, لیکن اس کا ایک فریش ایک فلیور ہم کہہ سکتے ہیں کہ منہ میں رہ جاتا ہے.
یہ بس ایک نفسیاتی معاملہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی رہ جاتا ہے وہ آپ اگر مسواک بھی کر رہے ہیں,
بھوک تو نہیں مٹا,
اس میں بھی کسی نہ کسی حد تک تو آپ کے منہ میں کچھ ذائقہ آ جاتا ہے, کسی درخت کا بھی آ جاتا ہے اس کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہمیں تشدد کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. یعنی ایک آدمی جس نے کھانے پینے پر پابندی لگائی ہوئی ہے, ازدواجی تعلقات پر پابندی لگائی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق ادا کر رہا ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے معاملے میں انسان پر چھوڑ دینا چاہیے معاملے.
صحیح, تو یعنی کہ ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ رہتا ہے کہ
میرے خیال میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دیکھیے اس طرح کے معاملات میں اگر تو اللہ کے رسول نے کوئی بات کہہ دی ہے, پھر تو میرا یا آپ کا کام نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بات کہیں. جس جگہ ہمیں اجتہاد کرنا ہوتا ہے وہاں صحیح اصولوں پر کرنا چاہیے, اور اس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ لوگوں کے لیے مشقت پیدا نہ کرو. حضور نے تعلیم دی کہ یسروا ولا تعسروا, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, مشکلات پیدا نہ کیا کرو. بشروا ولا تنفروا, لوگوں کو بشارتیں دیا کرو, نفرت نہ پیدا کیا کرو. اس اصول کو سامنے رکھ کر ہمیں بتانا چاہیے, یعنی دین کی حرمت بھی قائم رہے, حکم کا منشا بھی پورا رہے, اور لوگوں کے لیے آسانی بھی رہے. تو اب کہاں کوئی آدمی شہروں کے اندر جا کے مسواک تلاش کرے گا؟ اصل چیز یہ ہے کہ دانت صاف ہونے چاہیے, وہ آپ جس طریقے سے بھی کر لیں.
بہت بہت شکریہ غامدی صاحب, اتنے سارے آپ نے سوالوں کے جواب دیے ہمیں رمضان کے حوالے سے. آپ نے بھی سنا یقیناً یہ تمام کامن سوالات ہیں جو ہم سب کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے. آپ نے ان کے جوابات آج سنے, مجھے دیجیے اجازت, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.